پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، صلوات على محمد وعلى محمد، آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد والے، جوان میرے دوست بیٹھے ہیں وہ تو آگے آ سکتے ہیں، ضعیفوں کو اپنی جگہ بیٹھا رہنے دیجیے، وہ ان کو زحمت ہوتی ہے، جوان آگے آ جائیں، اچھا لگتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ جزاک اللہ، ایک اور صلوات عنایت فرمائیے محمد، ایدان محترم جو موضوع اختیار کیا ہے اسی کو لے کے چلیں گے۔ کل ہم نے تمہیدی طور پہ، اگرچہ کہ خوارج پہ الگ ایک اشرہ پڑھا جا سکتا ہے، مگر ہم نے تھوڑا سا کل خاکہ کم سے کم آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ان کی بنیاد کب پڑی، کہاں پڑی، کیسے یہ وجود میں آئے، اور جن لوگوں نے انہیں بنایا تھا بعد میں یہ انہیں پہ جا کے ٹوٹ پڑے۔ بنی امیہ سے ہی لڑتے رہے، بنی عباس سے لڑتے رہے، لاکھوں کا قتل عام ہوا۔ تو یہ یاد رکھیے جو ہم نے کل ایک اصول دیا تھا کہ خوارج سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوارج کی مدت 35-40 سال کا خروج ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، پھر جو ان کو بناتا ہے نا، جو ان کو ابھارتا ہے، یہ اسی کا کھانا خراب کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھیں آثار نمودار ہو گئے، وہ سب چیزیں ظاہر ہو گئی آپ کے سامنے، سب چیزیں آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مومنین کی ہجرتوں کا سفر کیسے شروع ہوا، یہ جو ہم کربلا باد کربلا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اکثر گمان یہ کرتے ہیں کہ واقعی کربلا کے بعد ہجرتیں شروع ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ائمہ طاہرین نے ایک حکمت عملی اختیار کی تھی، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کربلا کے بعد بھی معصومین بس گھروں میں رہے اور اس کے بعد بس دین کا کام، کسی کو نماز روزہ بتا دیے، سب کہتے ہیں کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ شروع سے ہی واقعی کربلا سے پہلے ہی زمین ہموار کی گئی تھی تاکہ یہ پھیل جائے گی، یہ جو مولا کا حکم ہے نا کہ پھیل جاؤ، مولا عارفان، مولا متقیان، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ ساری دنیا میں۔ تو اس میں بھی ایک حکمت عملی تھی، اگر یہ پھیلتے نہیں، اگر یہ ہجرتیں نہ کرتے تو تشیع اتنی تیزی سے نہ پھیلتا۔ یہ جو انہیں مار مار کے نکالا، کچھ خود چلے گئے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ دوسرا کوئی کمانے جاتا ہے، شیعہ جہاں جاتا تھا وہ محبت اہل بیت لے کر جاتا تھا، اور مولا کا یہ حکم ہی تھا کہ جہاں بھی جاؤ ایسا کردار پیش کرو کہ لوگ خود بخود تمہارے قریب آتے چلے جائیں۔ ابھی جب ہم تاریخ بیان کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیعت کیسے پھیلی، اور جب تک وہ کردار رہا پھیلتا رہا تشیع، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ شیعہ ہوتے چلے جاتے تھے، مذہب حقہ کی طرف آتے چلے جاتے تھے۔ جب آپ نے اپنی روش بدل دی، آپ کے سامنے ہے صورتحال، یہ روش پر ہوتا ہے کہ کیسی روش رکھی جائے۔ مثلا میں دو تین نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، سید علی حمدانی کشمیر کے فقیہ ہیں، شیعہ فقیہ، لیکن آج تک ان پر اہل سنت کا بھی دعویٰ ہے، اہل تشیع کا۔ اہل سنت کہتے ہیں یہ شافعی عالم ہے، شیعہ کہتے ہیں یہ شیعہ عالم ہے۔ یہ ان کے کردار کی بلندی ہے کہ ان کے گرد ہر آدمی جمع ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ پیغام ایک دیتے تھے نا، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت کا پیغام ایسا پیغام ہے کہ اس سے لوگ قریب آتے ہیں۔ اب ہم نے وہ پیغام تو چھوڑ دیا، محبت اہل بیت کا پیغام جنہیں اور کچھ کاموں میں لگ گئے، اور کچھ شروع کر دیا۔ بابا ایک معاشرے میں رہتے ہو، جب ایک معاشرے میں رہتے ہو تو ہر طرح کے آپ کو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس میں زندگی کرنا ہے، اس میں جینا ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہندوستان میں اکثریت کس کی ہے؟ وہ ہندوؤں کی ہے. بت پرست ہے کہ نہیں ہے وہ؟ آپ بن جائیے بت شکن, وہاں بھی تو اپنا جذبہ دکھائیے, کھڑے ہو جائیے ریگل چوک میں کا بت شکن بت توڑنا شروع کر دیں. بھائی تو ایمان کا حصہ ہے, کس مسلمان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے بتوں کی بت شکن ہی کرنا بھائی سب کے. اب توڑیے بت, میں دیکھوں کیسے بت توڑتے ہیں. آپ جائیے توڑیے کسی شہر میں بت, نہ توڑو تو مصیبت ہو جاتی ہے, توڑ دیا تو کیا ہوگا, ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ معاشرے میں رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں بھائی, ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے. بن جائیے نا بت شکن, جائیے توڑیے نہ شروع کر دیجیے ان کے بت وہاں پہ جا کے. کون سا اسلام ہے, کون سے جذبات ہیں, کون سے جذبات ہیں؟ نہیں جی, تو دین کا حصہ یہ ایمان کا ہے. تو ایمان کا سب سے پہلا حصہ تو یہ لا الہ الا اللہ, کوئی اللہ نہیں, تو لا الہ الا اللہ پہ عمل کیجیے نا وہاں جا کے, کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, دوبارہ کوئی بت برداشت نہیں کریں گے. ایک سومناتھ کا ان کے بت گرایا تھا غزنوی نے, محمود غزنوی, آج تک بھگت رہے ہیں اس کو. پورے ہندوستان کبھی فراموش نہیں کر سکے ہندو, کیونکہ اسلام کا حکم نہیں تھا. مصر میں بھی اسلام گیا تو وہاں کا کہ نہیں, اگر نہیں قبول کرتے جزیہ. ذمی کا مطلب کیا ہے؟ ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی زکات نہیں دے سکتا, خمس نہیں لے سکتے آپ اس سے, زکات نہیں لے سکتے جبرن. وہ ٹیکس لیا جائے گا اس سے کہ بھائی جو اس کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی, باقی اپنی عبادت کر بھائی, جو تجھے عبادت کرنا ہے اپنی عبادت کرتے. ذمی کا پورا ایک باب ہے کہ نہیں اسلام میں, ہے نا؟ تو بس کسی بھی معاشرے میں رہنے کے تقاضے ہوتے ہیں بھائی, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا پڑتا ہے, کن چیزوں سے فساد پڑتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ایک معصوم نے نہیں, تین معصوموں کا قول ہے یہ, مولائے عارفان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا, پانچویں امام کا اور چھٹے امام کا, حاسبوا قبلا تحاسبوا. اپنا بھی تو محاسبہ کرو نا بھائی, کبھی یہ بھی تو سوچو کہ کبھی کچھ چھوڑی سی چلو 99 سے ادھر غلطی ہوئی, کوئی ایک تو ہم نے بھی کوئی ایسی بات کر دی ہوگی بھائی, تو سوچنا چاہیے کہ نہیں. موقع ہے یہ, اس وقت ہے, یہ حالات ہیں, ان میں سوچے آدمی کہ مجھے کسی معاشرے میں رہنے کے لیے کیسے زندگی گزارنی ہے, اور میں اس کے باوجود خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اہل سنت کے علماء کو. میڈیا دے یا نہ دے, لیکن میں گواہ ہوں, کچھ تو آپ نے بھی سن لیا ہوگا, کہ کتنے جرت کے ساتھ اہل سنت کا علماء کا موقف سامنے آیا ہے ہمارے لیے. اب میں نام لے کر آپ کو بتا دیتا ہوں, مختلف مکاتب کے, دیوبندی مکاتب کے مولانا تنویر الحق تھانوی, دیوبندی مکتب کے مولانا اطلام الحق تھانوی, بریلوی صاحب لے لیجئے, اصغر در صاحب, اکبر در صاحب, جمیل راٹھور, سنی تحریک, سنی اتحاد کونسل, یہ سب اس کڑے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں؟ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, سوشل میڈیا پہ لوگ پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بکواس کرتے رہتے ہیں, وہ جو جمیل راٹھور صاحب کی پریس کانفرنس ہے وہ ضرور سنیے, نکال لیے, مجھے تو نہیں نکالنی آتی, آپ نکال لیجیے گا جو کل انہیں پریس کانفرنس کی ہے, جو آپ نہیں کہہ سکتے, آپ نہیں کہہ سکتے, وہ کچھ انہوں نے کہا ہے, میڈیا نہ دے بے شک, مگر سوشل میڈیا پہ ان کی پریس کانفرنس میں پریس کلب کی گئی ہے کہ کون ہے فتنہ اس ملک میں. یہ ان کی زبان سے ادا ہوا ہے کہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے, نہ ہم شیعوں سے لڑ رہے ہیں نہ شیعہ ہم سے لڑ رہے ہیں, یہ ایک فسادی ٹولہ ہے, یہ ایک ناصبی ٹولہ ہے. یہ انہیں اپنی محفل میں یا میرے سامنے نہیں کہا, پریس کلب میں کہا ہے. لاہور میں صاحبزادہ حامد رضا کے نائب کی پریس کانفرنس میں نے سنی, ٹی وی پہ دیکھی, ادھر ادھر کی سنی بات نہیں کر رہا, جس میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا, اور یہاں تک کہا کہ ہم شیعہ کے شیعوں اور سنی مل کر ایک یوم عزاداری منائیں گے. اب تو میرے بھائی یہ کیوں ہوا؟ جب آپ محبت سے کسی سے بات کرو گے تو ہوگا نا, آپ سب کے سامنے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ گے تو کون آپ کا ساتھ دے گا میرے بھائی؟ نہیں ہو سکتا نا. لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے وقت کے تقاضوں کو. وہ دشمن جو ہمیں اکیلا کرنا چاہتا ہے, بہترین موقع اللہ نے دیا ہے قربانیوں کی بدولت کہ وہ اکیلا ہو جائے. اسی لیے آج چار دن کے بعد میڈیا کا رخ بدل چکا ہے, کل تک بلکہ آج صبح تک پورا میڈیا ہمارے خلاف جا رہا تھا, اس وقت آپ آگے دیکھ لیجئے بدل چکا. کیوں؟ انہیں نے دیکھ لیا کہ سازش ناکام ہو رہی ہے اور اہل سنت کسی بھی حالت میں اس فساد میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں ہے, ایک ٹولہ ہے, سب نے دیکھ لیا, ایک ٹولہ الگ ہو رہا ہے اور اہل سنت نہیں لڑ رہے, وہ چاہتے بھی نہیں. اس لیے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, ان کے علماء کو, کہ جس بردباری اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور اس سازش کو ناکام بنانے میں ہمارے ساتھ ہیں, ابھی پوری طرح ناکام ہوئی نہیں ہے. دعا کیجئے پروردگار عالم سے بحق محمد و آل محمد, یہ وہی فتنہ ہے جو عراق میں اٹھایا گیا, یہ وہی فتنہ ہے جو شام میں اٹھایا گیا, وہی فتنہ یہاں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دعا کریں بحق محمد آل محمد, پروردگار اس فتنے کو دفن کر دے, اس فتنے کو نیست و نابود کر دے. ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. تمام مسلمین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ آنے جانے کا, لیکن اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں میں, ایک یہ جو میرے تقریر کا حصہ ہے اس کو جتنا پھیلا سکتے ہو بیٹا پھیلانا, یہ وقت کی ضرورت ہے. چاہے میرا نام نہ دینا, آواز دے دینا, آواز بھی نہ دینا, پیغام دے دینا, مگر یہ پیغام دنیا میں جانا ضروری ہے. ہمیں ہر محاذ پہ فائٹ کرنا ہے, اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے, دوسروں کو بھی سمجھانا ہے. ضروری ہے اس کے لیے یہ حصے جو جائیں, تاکہ جو ہمارے بھائی سنیں ان کا حوصلہ بڑھے کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو یہ بھی ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہم دونوں کو بھگتنا ہے نا, شیعہ اور سنیوں کو. وہ دونوں کے دشمن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے لیے ہم دونوں, میں محرم کی مجلس پہ کہہ چکا ہوں کہ ایک ہی کمان سے دو تیر نکل رہے ہیں. ایک شیعہ کے سینے میں پیوست ہوتا ہے, ایک سنی کے سینے میں پیوست ہوتا ہے. ایک اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. آئیے اب آغاز کریں. کل ہم نے خوارج کا بتا دیا, دو طرف سے تشیع چکی کے پانٹوں میں پسنے لگا. ایک طرف خوارج, ایک طرف بنی امیہ. ظلم و ستم کا بازار گرم. ان سے بچے, ان کے ہاتھوں قتل ہوئے. ان سے بچے, ان کے ہاتھوں قتل ہوئے. یہاں تک کہ جناب حجر ابن عدی جیسا صحابی کس بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. اور ان کے قتل پر مورخین نے لکھا, ابن خلدون جیسے متعصب نے, تبری نے, ظاہر کہ رات بھر میں 6-7 تاریخیں دیکھ سکتا ہوں, حالانکہ تاریخوں کی تعداد تو شاید 100 سے بھی زیادہ ہو جو اچھی بڑی تاریخ ہے, ویسے تو سینکڑوں ہوں گی, لیکن میں جیسا طالب علم ایک رات میں 6-7 سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. سب نے اس بات کو, کسی نے کم کسی نے زیادہ, مگر لکھا. تبری نے تفصیل سے لکھا, ابو الفدا نے مختصر لکھا, ابن خلدون نے مختصر لکھا, مگر لکھا سب نے ایک بات. فرشتہ نے تفصیل سے لکھا, محمد قاسم فرشتہ, ان میں سے ایک بھی ہمارا مورخ نہیں ہے. سب نے لکھا کہ حجر ابن عدی کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس پر ام المومنین نے سخت برا بھلا کہا امیر شام کو, کہ تو نے ایک عابد شب زندہ دار کو, ایک صحابی رسول کو اتنی بے دردی سے قتل کروایا. یعنی ایک ایسا فرد تھے, ایسے فرد تھے حجر ابن عدی کہ جن کے قتل پر خود انہوں نے ام المومنین نے مذمت کی. پورا تفصیل سے ان کی مذمت موجود ہے, خط بھیجا اس کو کہ تو نے کیا غضب کر دیا. تو ایسے ایسے صحابیوں کو, حجاج نے 93 ہجری میں سعید ابن جبیر, خود ان کی عمر بھی 93 سال, صحابی رسول بھی, ان کا قتل جب کرایا اس میں مخبوط ہو گیا تھا, پاگل ہو گیا تھا. ابھی تفصیل ساتھ میں جاؤں گا, لیکن ابھی صرف اشارے دے رہا ہوں آپ کو. خیر بعد میں پہنچیں گے. تشریف لائیے. وہ تعارف فاروف میں نہیں کرا تھا مجلس میں, لیکن یہ آدمی بہت کام کے ہیں, صغیر حمید بھائی. اللہ صغیر حمید رضوی صاحب, بہرحال اس لیے کہ میں نے کہ میں آپ جانتے ہوئے تعارف فاروف نہیں کرا تھا کسی کا, سوائے اس کے کوئی صاحب فضیلت آ جائے, علم آ جائے, مگر بہرحال معزز بھائی ہیں میرے, اس لیے میں نے کہا ایک بار صلوات اور بھائی دیجیے. اب اس کا بدلہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ آپ سب کا نام لے لے کے تعارف کراؤں تو اس کو آپ بھی گوارا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا اب آگے بڑھاتے ہیں بات. تو بس اللہ آئیے. زیادہ زور ہمارا ہوگا ہندوستان میں تشیع کیسی آیا, کربلا باد کربلا جو ہم نے عنوان رکھا ہے, زیادہ زور, اگرچہ کہ اور بھی جہاں موقع ملے گا حوالے دیتے رہیں گے, لیکن تاکہ آپ کو اپنی تاریخ تو پتہ ہو نا, جہاں آپ رہتے ہیں یہاں کیا ہوا. عموماً یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 1386 ہجری میں جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا تو سندھ فتح ہوا, باب الاسلام. کیا کہا جاتا ہے؟ باب ال, اور یوم باب الاسلام بھی منایا جاتا ہے. بڑی تسلی سے سب سنیں, اطمینان سے سنیں, ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو, ہم صرف تاریخ بیان کریں گے بس, تاکہ حقائق سامنے آئیں. کم از کم بچوں کو اتنا ہی پڑھایا جاتا ہے کہ یوم باب الاسلام یعنی جب محمد بن قاسم نے فتح کیا, جب اسلام آیا. اسلام کب آیا میں بتا رہا ہوں. دیکھیے اگر کوئی وہ ان کا مورخ لکھے گا تو شروع کرے گا 86 ہجری سے کہ اسلام یہ آیا, اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. شیعہ مورخ شروع کرے گا تو 37 ہجری سے شروع کرے گا, میں صاف بتا رہا ہوں. شیعہ مورخ شروع کرے گا تو 37 ہجری سے, کہ نہیں مولا کائنات نے پہلے اپنا دستہ بھیجا تھا یہاں تک. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ صحیح ہے کیا, نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے, کیونکہ یہ ہے تاریخ بھائی, حدیث ودیث نہیں ہے. میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تاریخ کیا ہے, سندھ میں اسلام کب پہنچا, یہاں سے لے کے چلیں گے پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ 37 ہجری نہیں بلکہ 28 ہجری ہی میں جو پہلے آیا وہ اہل بیت کا دین آیا تھا. ابھی بتاتے چلے جائیں گے آپ کو. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آپ. اور میری بڑی ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ میری بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, میری بڑی ہمت افزائی ہو رہی ہے. کل میں سمجھ رہا تھا کل کی مجلس کے بعد آج میدان خالی ہوگا, ٹرسٹی بیٹھے ہوں گے, جو کبھی نہیں بیٹھتے وہ مجبوراً بیٹھ جائیں گے میری مجلس میں. رضی صاحب اور ان کے رشتے دار کچھ بیٹھ جائیں گے, کچھ دوست شرما حضوری, کچھ دوست میری شکل دیکھ کے بیٹھ جائیں گے. سن لو اس کی, مگر میرا بڑا حوصلہ ہوا آپ کی تعداد دیکھ کے کہ ابھی, اور دیکھیے کیوں پڑھتا ہوں, ہمارے ان بچوں کو تاریخ کون بتائے گا مجھے بتائیے. اگر ممبروں سے بیان نہ کی جائے گی تو کالج اسکولوں میں جو انہیں پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو میرے بھائی مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنے بچوں کو تاریخ بتاؤں کہ تمہاری جڑیں کہاں ہیں, تمہاری تاریخ کیا ہے. کچھ تو ان کے ذہن میں رہ جائے گا, اور اللہ بھلا کرے یہ سی ڈی وی ڈی کے ذریعے موجود رہے گا نا, ریکارڈ پہ بات رہے گی. اس لیے میں یہ رسک لیتا ہوں ہر سال, یہ رسک ہے میرے لیے ایسی مجلس پڑھنا, کیونکہ اس میں زیادہ مجھے بولنا پڑتا ہے, مگر یہ رسک لیتا ہوں کہ کوئی تو یہ رسک لے تاکہ آنے والوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ تاریخ پڑھو, تاریخ پڑھو, چند واقعات نہیں, تاکہ بچوں کو پتہ چلے جو الزامات لگتے ہیں, جھوٹ سچ لکھا جاتا ہے اخباروں میں, اس کا جواب ہمارے بچے بچے کے پاس ہو, جیسے 40 سال پہلے تھا. اب یہ بھول جائیے جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے بھی کوئی بحث نہیں کر سکتا, معذرت کے ساتھ ہمارے بڑوں کو بھی اصلی باتیں نہیں پتہ. اب وہ زمانہ آ گیا, اب بھول جائیے وہ پدرم سلطان بودھ, ابا دادا یہ تھے, ابا دادا تھے, آپ نے جو کیا وہ سامنے آ رہا ہے, اچھا لگے برا لگے آپ کو مجھے وہ غرض نہیں. اس سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تب یہاں داخل ہوئے, اسلام کیسے داخل ہوا؟ خلافت ثانیہ کا زمانہ ہے, اس میں پہلا لشکر روانہ کیا جاتا ہے, خراسان فتح کر چکا ہے وہ لشکر, عبداللہ ابن حازم سربراہ ہے. اس لشکر میں جو اس کا نائب ہے اس کا نام ہے حنیف بن قیس, حنیف بن قیس, جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے. یہ نائب سردار ہے اور اس کو مانگا تھا عبداللہ ابن حازم نے خلافت ثانیہ میں کہ یہ مجھے دو, اس کے بغیر میں جنگ نہیں لڑ سکتا. حنیف بن قیس, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لشکر میں ہے سب, جیسے حر یزید کے لشکر میں تھا کہ نہیں تھا, تھا نا. جناب زہر بن قین بھی پہلے کسی لشکر میں تھے. یہ مرور زمان, کیونکہ سب معصوم تو نہیں ہے نا, جب جس کے سامنے حقیقت آتی تھی وہ ادھر ہو جاتا تھا, ایسے ہی ہوتا تھا نا, جیسے ہم اور آپ ہیں, جب کوئی بات صحیح پتہ چلتی ہے پھر ادھر ہو جاتے, ورنہ نہیں دل چاہے گا تو نہیں ہوں گے, ضد والی بات ہوگی تو نہیں سنیں گے, مخالف والی بات ہوگی تو نہیں سنیں گے, خاندانی جھگڑے ہوں گے تو نہیں سنیں گے, لیکن صحیح بات میں کچھ لوگ تو آ جاتے ہیں نا اس طرف, یعنی بھائی صحیح بات ہے. تو حنیف بن قیس, کیونکہ لشکر میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے, جیسے ایک مثال اور دے دوں آپ کو کہ جب پورا ایران فتح ہوا ہے تو جرجان اور طبرستان وہ پہلے دو علاقے ہیں جہاں تشیع آیا خراسان میں, اسی زمانے میں آ گیا تھا. کیوں؟ کہ اس لشکر کے لیے تاریخوں نے لکھا ہے کہ اس لشکر کو جو لے کر گئے تھے وہ امام حسن اور امام حسین دونوں تھے علیہم السلام, صلوات بھیجیے محمد. اور وہ واحد جگہ تھی فتح ایران میں جرجان اور طبرستان جہاں پہ کوئی قتل و غارت گری کچھ بھی نہیں ہونے دیا تھا دونوں شہزادوں نے, لہذا وہاں سب سے پہلے اس سرزمین میں بیج پڑا یہاں. لیکن ہم بات کریں یہاں کی, ابھی ہمارا موضوع ہے یوم باب الاسلام جناب محمد بن قاسم علیہ الرحمہ. اور ایک سوال پہلے رکھ دیں, جواب بھی ہم ہی دیں گے. اتنا بڑا ہیرو بنانے والوں سے ہمارا صرف ایک سوال ہے کہ کم از کم اس کو انجام تو بتایا کرو, تم اس کا انجام کیا, اس شہادت پہ آ کے خبر تمہاری رک جاتی ہے, یہ کیا یہ کیا یہ کیا, مرا کیسے یہ بھی تو بتاؤ نا, ہم تو پورا شجرا نکالتے ہیں, کیسے پیدا ہوا تھا کیسے مرا, ہے نا, کیسے پیدا ہوا یہ بھی ہمیں پتا ہوتا ہے اگر ہم کسی کا شجرا بیان کریں, نہیں پتا نہیں بیان کریں گے, ٹھیک ہے نا بات. تو اب یہ محمد بن قاسم کا ذکر بھی کوشش کریں گے کہ آج ہی کی مجلس میں کسی حد تک کر دیا جائے آپ کے سامنے, لیکن ایک بات پھر بتا رہا ہوں کہ محمد بن قاسم کو میں اتنا برا نہیں سمجھتا, یہ بھی بتا دوں آپ کو, کیونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں, ہر چیز کو بالکل حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھتا ہوں. مسئلہ کیا ہے وہ ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. 28 ہجری میں جب یہ قافلہ چلا, لشکر چلا, خراسان فتح ہوا, تو کرمان کو بھی فتح کیا گیا, معذرت کا مکران کو بھی فتح کیا گیا. خراسان کی پٹی کے ساتھ ساتھ ہے نا یہ مکران, بلوچستان جس کو کہتے ہیں اس وقت مکران کہا جاتا تھا, مکران کو فتح کیا. جب یہ مکران فتح ہوا تو مکران کی ولایت عبداللہ ابن حازم نے حوالے کی حنیف بن قیس کے, خود چلا گیا واپس خراسان, حنیف بن قیس کو یہ ولایت مکران کی ولایت یعنی مکران کی گورنری کہہ لیجیے آپ, گورنری علاقے کی دے کے چلا گیا. حنیف بن قیس نے جو اپنا پائے تخت مکران کا بنایا اس جگہ کو آج کہا جاتا ہے قلات. یہ جو قلات ہے نا سب سے پہلے اس کو پائے تخت مکران کا قرار دیا. اب آج کی سرحدیں تو نہیں تھی نا, مکران کی پوری ساحل کی سرحدیں جو چلی آ رہی ہیں گوادر پسنی اور وہاں ادھر سے بھی ایرانی جو ہیں چابہار وغیرہ یہ سب مکران کہلاتا تھا مکران, اور یہ کراچی اور ٹھٹے تک جاتا تھا. پھر وہ دیبل کی حکومت مختلف راجواڑوں کی حکومت تھی تو پھر وہ حکومت تھی دیبل کی. تو یہ وہاں تک پہنچا حنیف بن قیس, یعنی سندھ میں جس نے پہلے قدم رکھا ایک فاتح کی حیثیت سے سندھ کی سرحد پہ, یعنی سندھ کے بارڈر میں, سندھ میں داخل ہو گیا. آدھا سندھ ہے آدھا مکران ہے. وہ پہلے شخص کا نام ہے جناب حنیف بن قیس, اور حنیف بن قیس مولا کائنات کے شاگرد بھی ہیں اور اپنے آپ کو غلام بھی کہتے ہیں مولا کا. پہلا فرد جو اس سرزمین میں داخل ہوا, زمانہ کوئی بھی ہو لیکن جو داخل ہوا تو وہ کون تھا؟ مولا کا غلام, مولا کا چاہنے والا, اہل بیت کا چاہنے والا. لہذا جب اہل بیت کا چاہنے والا تھا تو لوگوں میں اثرات بھی وہی جانے شروع ہوئے نا, محبت کا بیج بویا. یعنی کیا تھا کہ مولا کو معلوم ہے کہ کربلا کے بعد کیا ہوگا, علم رکھتے ہیں نا. وہ جو آپ نے بعد میں لوگوں سے کہا کہ پھیل جاؤ, اس کے لیے مولا کائنات نے زمین ہموار کی تھی, ایک زمین ہموار کی تھی. حنیف بن قیس کے بارے میں بتا دیں کہ حنیف بن قیس ایک سپاہی تھا, سپاہی سے جنرل بنا. کتنے لوگ ایسے اداروں میں ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر یہ پتہ ہوتا کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو کبھی بھی اس کو لشکر کا سردار بنا کر نہیں بھیجا جاتا. جیسے سلمان فارسی کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا تھا, لہذا مدائن بھیج دیا, بھیجا نا. لیکن وہ مدائن گئے وہاں پہ تشیع پھیلا دیا, جناب ابو ذر غفاری کو جلا وطنیہ نکالو مکہ مدینے سے باہر, نکال دو کہیں سے بھی نکال دو, جہاں بھی جائیں گے حسین کا غم تو لے کے جائیں گے بھائی, ہے نا. تو سلمان فارسی جناب ابو ذر غفاری کو بحرین جبل عامل یعنی لبنان بحرین اس طرف جلا وطن کیا, وہ دیکھ لیجیے وہاں کیسا تشیع ہے, کیسے جوشیلے, ویسے ابو ذر کی طرح جوشیلے ہیں کہ نہیں ہیں. کاش ابو ذر ادھر آ گئے ہوتے, صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو خیر جناب جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں, تو اب وہ زمین ہمار بھی اس لیے مولانا کا پھیل جاؤ. میں آج کی بات کروں, مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے ایک بات کا کہ جب میں ہجرتوں کی بات کرتا ہوں تو اکثر مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ لگ رہا ہے مولانا جانے والے ہیں کہیں. بھائی میرے جانے نہ جانے کی پرواہ نہ کرو, میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. میں نہیں تھا جب بھی تشیع تھا, میں نہیں رہوں گا جب بھی رہے گا. یہ اب ان چیزوں کا زمانہ گیا ایک دوسرے پہ طنز و تان کرنے کا, کب تک ان سب میں الجھے رہو گے؟ چار بیٹھ جاتے ہو فٹ پاتھ پہ, جو مرضی اپنی جگادری بکراتی سکراتی جھاڑا کرتے ہو. گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے ایسے بیٹھ کے زبان چلا دینا چھوٹی سی بغیر کسی تحقیق. میں جاؤں نہ جاؤں میرا ذاتی معاملہ ہے نا بھائی, میرا معاملہ ہے کہ میں یہاں صفائیاں پیش کر کے دوں, میں نہیں جا رہا. میں جاؤں نہ جاؤں میں بات کر رہا ہوں کہ مولا نے کیوں کہا. اتنا جو ظلم و ستم ہوا, ہماری ایک خاص برادری شفٹ ہوئی, لیکن جو میں نے کہا مولا نے کسی حکمت کے تحت کہا نا. آج جو لوگ جانتے ہیں اور آپ میں سے بھی شاید لوگ عینی شاہد بیٹھے ہوں یا آئے ہوئے بھی بیٹھے ہوں, میں تو خود ملا ہوں. میلبرن میں علمدار اسٹریٹ بن گئی, میلبرن میں آسٹریلیا میں ایک اسٹریٹ ہے جس کا نام ہے علمدار اسٹریٹ. ماں والوں نے کبھی سوچا تھا؟ یہ جلوس اٹھتا ہے ماتم ہوتا ہے. بات یہ میرے بھائی, یہ مولا نے حکم اس لیے دیا تھا کہ کیونکہ یقین ہے کہ میرا شیعہ جہاں بھی جائے گا میرا غم لے کے جائے گا, جہاں بھی جائے گا میرا ذکر لے کے جائے گا, علی علی اس کے ساتھ جائے گا. اب ایک واقعہ شاید 15-20 سال پہلے کہیں پڑھا ہو, مجھے نہیں یاد کس جگہ پڑھا تھا, میں آپ کو تکرار کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ 25 سال پرانا ہے, پڑھا میں نے 15 سال پہلے تھا, کہیں پہ کسی جگہ نقل کیا تھا. نیوزی لینڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ بیچارہ ایک شیعہ پھنس گیا وہاں, نوکری وکری سرکاری ملازم تھا ہائی کمیشن میں, اکیلا وہاں پھنس گیا. محرم آ گئے یعنی آنے والے تھے. خیر کیونکہ سفارتی عمل ایک آدمی تھا, اس نے اس زمانہ کیسٹوں کا تھا, سی ڈی وی سی ڈی کا تو تھا نہیں, کیسٹیں اس نے مجلسوں کی منگا لی. اب اکیلی اس کی فیملی نے کہا کروں کیا میں, مجلس تو کرنی ہے. اب یہ ہے نا اس کو کہ مجلس تو کرنا ہے, مچھلی سمندر کے بغیر پانی کے بغیر کیسے رہے گی بھائی؟ شیعہ عزاداری کے بغیر رہ سکتا ہے؟ وہ بھائی کہاں سے رہے گا؟ کتنا ہی بڑا کمیونسٹ بن جائے, تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے, ماسکو میں بھی ماتم کر کے آیا. وہ سردار جعفری ہوں یا کیفی اعظمی ہوں, اپنے زمانے کے اتھیسٹ دہریے, مگر میں نے جو پڑھا اور جو مجھے بتایا گیا, میں نے تو ان کا زمانہ نہیں دیکھا کہ گئے ہیں جناب وہ کمیونسٹوں کی جو ان کی بین الاقوامی کانفرنس ہوتی تھی اس میں گئے تھے 50s میں روس ماسکو. اور جب شب عاشور ہوا تو سب پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے, مرثیہ لے کے بیٹھ گئے, ماتم شروع کر دیا، روسی پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا بھائی یہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ ہمارے ایک دوست، میرے دوست کیا، وہ بھی میرے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی تاثرات تھے. شعر پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کون ہیں. ان کے بارے میں بھی لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، مگر شعر تو عجیب ہے، مغالطہ ہے اس میں، مگر شعر بتا دو. صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، جو بیج دل میں پڑ جائے یہ نکلتا نہیں. وہ خدا کے قائل نہیں ہیں، وہ مرتے دم تک قائل نہیں تھے، مگر میں نے ان کی ایک دو چیزیں ایسی پڑھیں جسے مجھے لگا کہ نہیں، قائل تو تھے مگر ان کو کوئی سمجھانے والا ان سے زیادہ قابل تھا نہیں، یا ان کی نظروں میں نہیں تھا، یا ان کی نظروں میں نہیں تھا. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دوں اے شیخ. اب میں نام نہیں لوں گا شاعر کا. خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دوں اے شیخ، غضب خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہیں. خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں شیخ. یہ کفر کا پہلا مصرع ہے، اس پہ وہ نہ کیجیے گا. میں نے صرف برائے مثال، اور مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا، مثال دی کہ جہاں بھی جائے گا وہ سب اتھیس تھے، وہ جا کے ماتم بھی کیا، مرسی بھی پڑھے. تو اس لیے حکم دیا کہ پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، جہاں بھی جائے گا غم حسین لے کے جائے گا. اگر آج 155 ملکوں میں عزاداری ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ جہاں بھی جاتا ہے اس کو پہلے فکر ہوتی. تو میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں. اس نے نیوزی لینڈ کے تمام، ہے چھوٹا سا ملک، وہاں کے جو بڑے بڑے اخبارات تھے ان میں ایک اشتہار نکال دیا. اس میں اپنے گھر کا پتہ، اپنے ٹیلی فون نمبر گھر کے، اور وہ جناب سب لکھ دیے کہ میرے گھر میں مجلس ہوگی، اگر کوئی مومنین ہیں آس پاس بستے ہیں تو وہ آ جائیں، اتنے بجے میں مجلس کروں گا. 50 مومنین نکل آئے، دوسرے شہروں سے بھی آ گئے، جن کو پتہ چلا گاڑیاں لے لے کے مجلس ہو رہی ہے، اس نے اخبار میں شہر بڑے مجلس ہو رہی ہے، چلو بھائی پہنچاؤ وہاں نیوزی لینڈ میں. یوں عزاداری کی بنیاد. اب اس مومن کا نام تو مجھے نہیں معلوم، یقیناً ہوگا، اس کے جاننے پہچان والے بھی ہوں گے، اس کے بال بچے بھی ہوں گے، لیکن تاریخ میں کوئی تو پہلا شخص ہے نا کہ جس نے نیوزی لینڈ میں عزاداری شروع کرنے کا سہرا باندھا اپنے سر میں، ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ہجرتوں کا حکم اس لیے، عرب پیغمبر نے خود ہجرت کی کہ نہیں کی؟ کہ جب دیکھو مقابلہ کرنا ہے، بحث نہیں جانا ہے، مقابلہ کرو، ڈٹے رہو. لیکن اگر وقت کے تحت روزگار کے لیے کب منع کیا اللہ نے؟ بلکہ حکم ہے کہ اگر ایک جگہ رزق تنگ ہوتا ہے ہجرت کر جاؤ. اللہ کا حکم ہے بھائی، رسول کا حکم ہے کہ روزی تنگ ہوتی ہے شہر چھوڑ دو، دوسرے شہر میں چلے جاؤ. کراچی میں کیوں آ کے بسے لوگ، کیوں آ کے بسے لوگ بھائی؟ روزگار ہے نا. اب تباہ ہو گیا الگ بات، لیکن غریب آدمی کہاں کا رخ کرے گا؟ تو بھائی یہاں جہاں مجھے روزگار ملے گا، جہاں مجھے دو وقت کی روٹی ملے گی، جہاں میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا. اس میں کب اللہ رسول نے منع کیا؟ کہیں بھی منع نہیں کیا. ایک صلوات بھیجیے محمد، آل محمد پر. تو یہ میں نے آپ کو آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی بات بتائی کہ وہاں گئے، تنگ آ کے گئے نا، کچھ نہیں بچا بیچاروں کے پاس، چلے گئے. لیکن وہاں جانے کے بعد کیا وہ بھول گئے حسین کو؟ کیا وہ بھول گئے علی کو؟ نہیں بھولے نا. وہاں بھی جلوس اٹھ رہا ہے، وہاں بھی پرمٹ لے لیا انہوں نے، وہاں بھی پتہ نہیں کون سی جگہوں کے نام بھی بتایا، میں تو یاد بھی نہیں کہ کہاں سے اٹھتا ہے اور کہاں جاتا ہے جلوس. سب جگہ جا رہا ہے نا، عزاداری بڑھ رہی ہے، مسئلہ ہی نہیں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا. لیکن حالات ہیں نا. اب 28 ہجری میں بیج بو دیا گیا، اہل بیت کے چاہنے والے، وہاں ماننے والے پیدا ہونا شروع ہو گئے. دوسرا جو بڑا حملہ ہوا، ابھی محدود ہے، حنیف بن قیس نے صرف بیج بویا سندھ کی سرزمین پر، مگر نام میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا شخص ہے یہ. حنیف بن قیس کی تبلیغات کا نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ کا ایک راجہ جس کا نام شنسب لکھا گیا کچھ کتابوں میں، اور فرشتہ نے لکھا شنکل. اب ظاہر ہندو نام ہے، وہ ترجمے اور جمعے میں صدیوں میں مختلف اس کے تلفظ بن گئے. اب کوئی کہیں شنکل پڑھے، میں کہوں شنسب، تو کہے گا تو شنکل تھا آپ نے شنسب کا. اس لیے میں نے دونوں نام بتا دیے کہ اسی راجہ کا نام کہیں شنکل ہے اور کہیں شنسب لکھا ہوا ہے. یہ راجہ بڑا متاثر ہوا حنیف بن قیس سے. متاثر ہونے کے بعد کہتا ہے اسلام تو قبول کروں گا، مگر اس کی زیارت کے بعد جسے تو اپنا مولا کہتا ہے، جس کا تو قصے میرے سامنے سناتا ہے، جس کی تو باتیں کرتا ہے، اس کی زیارت کے بغیر میں اسلام قبول نہیں کروں گا. تو اس نے سفر کیا، اور مولا کا ظاہری امارت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. یہ وہ پہلا ہندو راجہ تھا جو مولا کی خدمت میں پہنچا 37 ہجری میں. 28 ہجری میں حنیف بن قیس نے قدم رکھا وہاں مکران اور سندھ میں، سندھ کا چھوا یعنی دامن میں سندھ میں داخل ہوا دیبل سے پہلے تک. اور دوسرا فرد تھا شنسب، ایک راجہ شنکل، کہ جو مولا سے ملا، وہاں ملاقات کی، اسلام قبول کیا پھر واپس آیا. تو پہلے سب سے پہلے جس لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ کون تھے؟ اہل تشیع، یعنی اس مذہب پر تھے جو علی کا، جو علی کا سکھایا ہوا ہے وہی اسلام ہے، اس اسلام کے تحت سب سے پہلے وہ لوگ. اسی لیے آج تک زمین زرخیز ہے.
کیا کہنے
کوتاہی ہماری آپ کی. وہ جو آنے والے تھے نا وہ زمین ہموار کر کے گئے، انہوں نے بہترین زمینہ سازی کی تشیع کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام ناب محمدی کے لیے، خالص اسلام محمدی کے لیے بہترین زمین ہموار کی. ہم نے کیا کیا آپ کے سامنے، کیا کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. ٹھیک ہے بات، چلیے برا نہ لگ جائے زیادہ، اتنا ہی برا لگے بہت ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. تو یہ شنسب، شنسب یا شنکل جو بھی اس کا نام ہے، یہ ہو کے آیا مسلمان. اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا آہستہ آہستہ، دو دو چار چار کر کے مولا کے حکم کے مطابق 40 ہجری کے بعد شیعوں نے، ابھی سادات نے ہجرت نہیں کی ہے، میں بتاؤں گا کب کی ہے. سادات سندھ میں نہیں آئے، خراسان وغیرہ پہنچ گئے، ابھی سندھ میں نہیں آئے. پھیلنا شروع ہوئے شیعہ، اور دیبل کی سلطنت کہاں تک تھی راجہ داہر کی؟ دیبل سے لے کے نہیں، بھمبور سے لے کے ملتان تک اس کی سلطنت ہے. یہ پوری، یہ پورا سندھ کہلاتا تھا، ولایت سندھ کہلاتی تھی، کیونکہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ یہ پوری پٹی جو تھی. منصورہ بھی یہی تھا، حصار سلیم جہاں آخری لڑائی لڑی گئی راجہ داہر اور محمد بن قاسم کی، وہ بھی وہی تھا. 44 ہجری میں شام کے دور میں بھیجا گیا محلب ابن ابی صفرا، اس نے آ کے خوب تباہی مچائی، ہزاروں کا قتل عام کیا، 1000 کنیزیں، اتنے ہی غلام لے کر یہ یہاں سے واپس ہوا چلا گیا. یہ پہلی تباہی تھی، لیکن جنہیں ڈھونڈنے آیا تھا وہ نہیں ملے، کیونکہ تاریخی حقیقت ہے کہ سندھ کے لوگوں نے ان کو پناہ دی اور چھپا دیا. جو شیعہ وہاں پہنچے تھے انہیں بچایا، ان کا دفاع کیا. احسان فراموش کبھی نہیں بننا چاہیے انسان کو. یہ 2-4 سال یا 50-60 سال کی بات نہیں کر رہا، یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں 1400 سال کی. خاصیتیں ہوتی ہیں نا زمینوں کی، خاصیت پناہ دی، سب سے پہلی پناہ گاہ ہے. جنگجو نہیں تھے، امن پسند لوگ تھے، کیونکہ کھانے پینے کو بھی تھا ان کے پاس، جیسا بھی تھا، گرمی تھی، سخت زمین تھی، مگر کبھی دوسروں پر حملہ نہیں کرتے تھے، امن سے رہتے تھے. ہم نے آگے سب کو لڑائی بھڑائیاں کرنا سکھائی ہیں. ہم سے مراد یہ جتنے بھی آتے رہے نا، درہ خیبر سے نکل کے فاتحی، غزنوی ہوں، غوری ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب آتے رہے، تاتاری آتے رہے، انہیں قتل و غارت گری کر کر کے یہاں تک حالات پہنچائے، ورنہ یہاں کے لوگ، سندھ ہو یا ہند ہو، یہاں کے لوگ جنگجو فطری طور پہ نہیں تھے. 44 ہجری میں محلب ابن ابی صفرا، اس میں ہوا واقعی کربلا ہو گیا. اب آئیے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی، خشکی وشکی کے چکر میں تو نہیں پڑے ہوئے کہ موضوع خشک جا رہا ہے. اچھا جو بھی محسوس ہو رہا ہوں، میں تو اپنا گلا تر کر لوں کم سے کم. اب واقع کربلا کے بعد سادات کی ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، پہلی ہجرت. کچھ چوتھے امام نے حکم دیا جناب محمد حنفیہ اپنے چچا کو، مدینے میں جب پہنچا ہے قافلہ، تعزیت دی چچا نے بھتیجے کو، کچھ گفتگو ہوئی اور محمد حنفیہ غائب. یہ میں پڑھ چکا ہوں امیر مختار کے اشعار امامت ملوکیت میں، تکرار نہیں کروں گا، اطمینان رکھیے. غائب ہو گئے محمد حنفیہ، طائف کی پہاڑوں کے درمیان اپنا مقر بنایا. جناب محمد حنفیہ کے بیٹے احمد بن محمد حنفیہ، یہ بھی سید نہیں ہے، کیوں اولاد فاطمہ میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا. سادات کون ہیں؟ اولاد امام حسن، امام حسین کی اولاد سادات ہے نا، ابھی بھی سادات نہیں. احمد بن محمد حنفیہ کو حکم دیا، چھوڑ دو عرب سرزمین کو، چھوڑ دو حجاز کو، چھوڑ دو. کہاں گئی ہے؟ اپنے خاندان کو لے کے خراسان، اور پھر اس کے بعد قم. قم میں ان کا روضہ ہے احمد بن محمد حنفیہ کا، یہ اب قم میں ہے. پہلے یہ باہر ایک جنگل کی بستی تھی، حتیٰ کہ 83 میں جب میں گیا ہوں، جب بھی جہاں پہ روضہ ہے جناب احمد بن محمد حنفیہ کا، یہ قم سے بہت دور تھا، بہت دور. اب تو شہر اتنا بڑا ہو گیا نا کہ وہ شہر کے اندر آ گیا سب، لیکن پہلے شہر سے جانا پڑتا تھا 15-20 کلومیٹر دور ان کے روضے کی زیارت کے لیے. احمد بن محمد حنفیہ کب پہنچے ہیں؟ 68 یا 69 ہجری میں وہاں پہنچ گئے. پہلے جو اولاد علی سب سے پہلے پہنچی ہے وہ احمد بن محمد حنفیہ، یعنی بلا فصل امام حسین کے بھتیجے، چوتھے امام کے چچا زاد بھائی، ہجرت کرا دی ان کو وہاں بھیجا. خراسان میں بکھرے ہوئے امام زادے آپ نے دیکھا نا، یہ وہی ہے سلسلہ کہ جاتے تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بنی امیہ قتل کرتے تھے. ابھی بنو امیہ کا دور ہے، بنی عباس نہیں آئے، ابھی عبداللہ شاہ غازی نہیں آئے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ آئیں گے دوسری ہجری میں. سندھ میں جو پہلا قافلہ آیا ہے سادات کا، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے دو. اب دلیل دوں کیوں؟ 25 افراد کا یہ قافلہ ہے جو چلا ہے مدینے سے چھپتا چھپاتا اور سندھ پہنچا ہے. پہلے سے رابطہ تھا، میں بتا چکا ہوں کہ زمین ہموار تھی، یہاں ان کو کوئی مارنے والا، ان پہ کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا، یہ عبادت کرتے تھے، لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، لوگ ان کے گرد آ جاتے تھے اور پھر اہل بیت کے حلقہ بگوش ہو جاتے تھے. میں نے احمد علی السید علی حمدانی کی مثال دی، دوسرا نام لے لیجیے آپ مجھ سے، بری امام سید عبداللطیف موسوی، شیعہ ہیں، سید ہیں، سنی کہتے ہیں ہمارے، شیعہ کہتے ہیں ہمارے. یعنی ان لوگوں نے اپنا کردار لوگوں کے ساتھ ایسا محبت کا رکھا تھا کہ ہر کوئی کہتا تھا ہمارے ہیں. جناب عبداللہ شاہ غازی آپ کہتے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں ہمارے، ہے نا. شہباز قلندر، عبداللطیف بٹائی، جو جھگڑے کی نوبت تو آئی، چند سال پہلے تو جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا بھائی، سب برابر سے سب کچھ کرتے تھے. کیوں؟ یہ کردار ایسے تھے کہ ان سے ہر کوئی محبت کرتا تھا، اور ان سے محبت کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اہل بیت سے محبت. لہذا ہمارے سندھ کے افراد، ان کی فقہ کوئی بھی ہو، کسی بھی فقہ کے ہو، مگر مولائی ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ مولائی. کیوں؟ کہ وہ ان سے محبت کرتے، ان سے محبت کرتے تو جانتے ہیں کہ جس کو ہم اپنا سید الاولیاء کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے سگے کوئے شیر یزدانم، میں تو علی کی گلی کا کتا ہوں. تو جو اپنے اولیاء سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہے نا کہ جس کی گلی کا کتا شہباز قلندر ہے وہ کیا ہوگا. وہ ہماری کوتاہیاں، میں نے اس کہا نا کہ ہماری کوتاہیاں، کبھی اس لیے تاریخ پڑھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے بات، کہ ہماری کوتاہیوں کی سبب، ورنہ زمین ہموار تھی، زمین ہموار ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. جب آپ ٹھٹا جاتے ہیں، مکلی کا تاریخی قبرستان ہے بائیں ہاتھ پہ، اسے ذرا سا پہلے دائیں ہاتھ پہ قدم گاہ 3 کلومیٹر پہلے ہے نا قدم گاہ. میں آپ کو بتاؤں وہاں کہ قدم گاہ کے ساتھ ایک قبرستان ہے، مٹ گیا امتداد زمانہ، کوئی حفاظت کرنے والا تو تھا نہیں، سلے بھی توڑ توڑ کے لے گئے، ورنہ میں نے 20-22 سال پہلے پوری سلے پڑھی ہیں جن پہ پورے 12 اماموں کے نام، کلمہ پورا ہمارا سب لکھا ہوا، اور وہ ہے 3ری صدی ہجری. میں نے وہاں وہ قبریں بھی دیکھی جن پہ سن پڑا ہوا ہے ہجری 83، ہجری 83، ہجری 83. میں بڑا حیران تھا، ایک قبر بڑی مشہور تھی، اب تو قبہ بن گیا ماشاءاللہ، روضہ بنا دیا کراچی کے مومنین نے، وہاں پہ صرف قبر تھی. جب اس کے بارے میں پوچھو تو وہ کہتے تھے شہزادہ زین العابدین کی ہے. اب وہ جاہل بیچارے سب، ان کو پتا تو کچھ نہیں، تاریخ لکھنے والا تو کوئی نہیں تھا نا اس وقت، بس یہ پتا ہے ان کو کہ یہ امام زین العابدین کی نسل میں سے بیٹے پوتے، نہیں پتا کیونکہ وہ اب تک بیچارے ایسے ہی ہیں، تو اس زمانے میں کتنے جاہل رہے ہوں گے. تو وہ 25 افراد کا قافلہ جو پہلا آیا تھا وہ بھمبور سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا تھا. جو سب سے پرانی قبریں ہیں اسی خاندان کی قبریں وہاں پر ہیں، یعنی پہلا جو سید پہنچا ہے یہاں سندھ کی سرزمین میں. میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں سے شروع کروں، کشمیر سے شروع کروں، دکن سے شروع کروں، کوئی اتنا بڑا تاریخ ہے کہ ایک سندھ کا پڑھوں گا تو مجھے ایک مہینہ چاہیے کہ تشیع تو چلے جائے کہ پورا ہندوستان چلے جائے کہ پوری دنیا. لیکن یہ صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ ایک مطالعے کا شوق پیدا ہو، آپ کو پتا ہو کہ تشیع کیسے کیسے کہاں پر آیا، کتنی قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچا. بابا کچھ بھی نہیں، یہ جو آپ جس دور میں گرے نا کچھ بھی نہیں، بہترین دور ہے، بہت اچھا دور ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ ہزاروں میل دور شیعہ اپنا دین بچانے کے لیے پیدل سفر کرتا تھا. میرا دین محفوظ ہے، یہ چراغ اہل بیت کی محبت کی روشن رہے. پیدل پہاڑوں صحراؤں میں مر جاتے تھے، مزار بنے ہوئے، دیکھے نہیں دیکھے ایرانی راک میں، جگہ جگہ امام زادوں کے صحراؤں میں مر گئے جان دے دی, مگر اپنا دین نہیں جانے دیا. ہاس یعنی ہجرتیں بھی کی ہیں تو کیوں کی ہیں؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے, کہ ہمارا دین بچ جائے ہم بے شک مٹ جائیں. اب جب سادات آ گئے ایک شور مچ گیا پورے علاقے میں کہ اولاد رسول آئی ہے, اسلام تو پہلے ہی لا چکے تھے کچھ لوگ. پھر یہ آباد ہونا شروع ہوا علاقہ, بھمبور پہ دیبل تھی بندرگاہ, یہ جس جگہ آ کے آباد ہوئے پہاڑی ٹیلے پہ, یہاں شہر آباد ہونے لگا جو بعد میں ٹٹوی اور اس سے ہوتا ہوا نام اس کا ٹھٹا بنا. آج ٹھٹا ہے, اس ٹھٹے کی عجیب بات ایک ہے, پتہ نہیں کبھی بتائی کہ نہیں بتائی, اس ٹھٹا میں مذہب حقہ کے 400 مدرسے اور مسجدیں تھیں. کتنی؟ تاریخ ٹھٹوی پڑھ لیجئے گا, اس لیے میں نے نام لے دیا. آپ سمجھے مولانا ایسی ہوا میں پھینک رہے ہیں, میری نہیں لکھی ہوئی, تاریخ ٹھٹوی میں لکھا انہوں نے کہ سب سے بڑا مرکز پورے بر صغیر کا جو علمی مرکز تھا وہ ٹھٹا تھا. جب کوئی قوم اپنے علمی مراکز کا احترام نہیں کرتی تو جہالت کا شکار ہو کے تباہی اس کے سر پہ آ جاتی ہے, جب اپنی علمی مراکز کو چھوڑ دیتا ہے. آج علمی مراکز جہاں مضبوط ہیں وہاں دیکھ لیجیے آپ تشیع کیسا سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے نا, علمی مراکز کی قدر کی. اور جب علمی مراکز کا بیڑا غرق کرو, بیٹھ کے علماء کو آپ اور مجھ جیسے فقی پیدائشی ہمیں پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی نا, ہم تو پیدا فقی ہوتے ہیں, فتوے لگانا شروع کر دیں فٹ پاتھوں میں بیٹھ کے, مرجعیت کے خلاف زبانیں کھولنا شروع کر دیں. اپنی حیثیت تو دیکھو, اپنی اوقات تو دیکھو, اپنا علمی مبلغ تو دیکھو, اپنے کردار تو دیکھو. یہ وقت آنا تھا تشیع پہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علمی مرکز تباہ ہوا, سب تباہ ہو گیا, قدر نہیں کی نا لوگوں نے. بھائی اچھے برے سب جگہ ہوتے ہیں, کہاں دین فروش نہیں ہے. مولوی بھی ہر قسم کے, میں کب سارے مولویوں کی حمایت کرتا ہوں, کبھی کی آپ کے سامنے؟ میں تو خود مذمت کرتا ہوں ان لوگوں کی, دین فروشوں کی, ضمیر فروشوں کی, جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, چند ہزار روپوں کی خاطر غلط طلاقیں پڑھا دیتے ہیں. کیا میں ان کی مخالفت نہیں کرتا اسی ممبر سے؟ چند ہزار کے پیچھے حلال کو حرام, حرام کو حلال کر دیتے ہیں, ان سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ دین کے لیے کون کھڑا ہے. میں یار یہ بناؤں نا, ان کی مثالیں دیتے ہو, حسن نصر اللہ نظر نہیں آتا تمہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ بھی تو مولوی ہے, وہ نہیں نظر آ رہا تمہیں؟ خامنائی جیسا مجاہد نہیں نظر آ رہا, اس کو تو گالیاں بکو. جو کھڑا ہوا ہے سامراج کے مقابلے میں ڈٹا ہوا, وہ نہیں نظر آ رہا تمہیں؟ وہی نظر آ رہے ہیں دو نمبر, جن سے تم خود بھی کام لیتے ہو کہ اس کو 8,000 دیں گے تو مجرم تو تم بھی ہو نا, جو پیسے دے کے کام کرا رہے ہو غلط. پڑھ دو طلاق جیسا بھی ہے پڑھ دو, بھائی یہ پیسے لو اپنی فیس لو ہماری جان چھوڑو, خود بھی تو کرا رہے وہی کام غلط. نکاح پیسے نہیں دینے کا, ہم نے کسی کو پکڑ کے لیا ہے نکاح پڑھانا آتا نہیں, اسے نکاح پڑھوا دیا, تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ ٹھٹا اس وقت بنیاد ڈالی اہل بیت نے مدرسے کی, مکتب کی, مکتب تشیع وجود میں آیا. اب جب یہ اہل بیت خود آ گئے, یعنی سادات خود آ گئے, تو اب کتنی تیزی سے پھیلے گا؟ پوری بیلٹ میں جب یہ دعوت پھیلنا شروع, راجے مہاراجے قبول کرنے لگے. بھائی اپنی حکومتوں کے ڈر سے, جیسے نجاشی ایمان تھا مومن تھا مگر مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپا لیا, مسلمانوں کو بچانے کے لیے, کبھی پڑھا تھا ہم نے, نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے ایمان چھپایا, جیسے مومن آل فرعون, جیسے مومن آل قریش, اسی طرح یہ مومن آل حبشہ تھا نجاشی, اس نے بچانے کے لیے. اس طرح بہت سے راجا تھے کہ جو دین سے قبول کر چکے تھے لیکن کوئی حکومت کے مسئلے تھے, پناہ دینی تھی, لہذا مذہب کا اعلان نہیں کرتے تھے. یہ خبریں پہنچی حجاج کو, 72 ہجری کے بعد پہنچنا شروع ہوئی, عبد الملک ابن مروان کے بابا جمع ہوتے جا رہے ہیں, جن کو تو یہاں سے بھگا رہا ہے وہاں جمع ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا نا ہم جہاں بھی جائیں گے ہم تو علی اور حسین کو لے کر جائیں گے نا ساتھ, دنیا کمانے جاتی ہے ہم عزاداری کرنے جاتے ہیں, اس کے بغیر تو ہمیں چین نہیں آتا, سیدھی اور آنا بھی نہیں چاہیے, اگر شیعہ ہے تو عزاداری کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے. اب یہ خبریں وہاں پہنچنا شروع ہوئی, یہاں سے تو تم نکال رہے ہو ان کو, قتل کر رہے ہو, سندھ گیا تمہارے ہاتھ سے, مکران گیا تمہارے ہاتھ سے, اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے حجاج نے 9/11 بنایا. کیا بنایا؟ اب سمجھ میں آیا؟ نام بدلتے, اس لیے تاریخ پڑھتا ہوں, سب کچھ وہی ہوتا ہے, صرف سڑکیں بدلتی ہیں, زمانہ بدلتا ہے, نام بدلتے ہیں, فکر انسانی وہی ہے. 9/11 دو بلڈنگیں اپنی گرا دو, چڑھ دوڑو پورے عالم اسلام پہ, کر لو قبضہ عراق پہ، افغانستان پہ، دی پہ، سب کو ایسی تیسی کر دو سب کی. سمجھ میں آیا؟ 9/11 نام نیا ہے، کام وہی پرانا ہے. تو حجاج کیا کرے؟ کیا بہانہ تلاش کرے سندھ کو تاراج کرنے کے لیے، سادات کو ختم کرنے کے لیے؟ کیا کرے؟ ڈرامہ رچایا گیا. پہلے ایک ہارون بن عازم نامی اپنے سردار کو بھیجا، وہ شکست کھا کے چلا گیا. پھر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو، مگر اس کے لیے پلان کیا. پلان کیا کیا؟ وہ شپ جہاز بحری قزاقوں نے لوٹا، چلے فرض کرے لوٹ لیا، کیونکہ گرانے والے ان کے ایجنٹ صحیح مگر نام تو ہمارے تھے نا، ان کے تھے، انہیں کے بندے، نام تو مسلمانوں کے تھے، تھے تو انہیں کے آدمی، ان سے کروایا، بعد میں پکڑ لیا ان کو، تھے تو نام تو ہمارے جیسے. لہذا بحری قزاق ایک جہاز لوٹتے ہیں بحر عرب میں، آزاد سمندر میں لوٹا ہے، اس کی مملکت میں بھی نہیں لوٹا، آزاد سمندر میں جہاز لوٹ گیا. اور وہ جناب عورت نے وہاں سے فریاد کی، حجاج مدد کو آ. کتنی کرامت والا تھا یہ حجاج. وہ لوگ جو انبیاء کے معجزوں کے قائل نہیں، وہ لوگ جو رسولوں کے معجزوں کے قائل نہیں، وہ لوگ جو اماموں کے معجزوں کے قائل نہیں، وہ لوگ جو اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل نہیں، وہ یہ لکھ رہے کہ حجاج نے بصرے میں تخت پہ بیٹھ کے کہا آ رہا ہوں. وہ بھمبور سے چلائی کہ حجاج میری مدد کو. اچھا وہ بھی عجیب عورت تھی، اور بھائی خلیفہ کو پکارتی، عبد الملک کو پکارتی، خلیفہ کا زیادہ حق تھا، حجاج کو پکار رہی ہے، تو اس کا مطلب اس کو بھی پتا تھا کہ حجاج زیادہ صفاق ہے عبد الملک کے مقابلے میں، یہ زیادہ خبیث ہے بڑا. حالانکہ اصولاً کیا ہوتا ہے بھائی، حاکم کو پکارے گا نا آدمی، حاکم کو نہیں پکارا. عبد الملک ابن مروان خلیفہ تھا اس وقت، اس کو نہیں پکارا. 85 میں مر گیا، اس کے بعد ولید ابن عبد الملک بیٹھ گیا. 86 میں جب حملہ ہوا ہے تو ولید آ چکا تھا، چند مہینوں کا فاصلہ ہے. خلیفہ کو نہیں پکارا، حجاج کو پکارا، حجاج ہماری مدد کو آ. وہاں سے اس نے آواز دیا کراچی کے ساحل سے، اس نے کہاں سنی؟ بصرہ میں، تخت میں کھڑا ہو کے چلا رہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں. تو جب اللہ عقل میں پردہ ڈالتا ہے تو ایسا ڈالتا ہے، ان کے معجزوں کے قائل نہیں، حجاج کے معجزے کے قائل ہو گئے. خیر وہ حجاج نے خط لکھا راجہ داہر کو کہ ہمارا لوٹا ہوا مال، ہماری عورتیں، ہمارے بچے سب واپس بھیجو. اس نے کہا بابا آزاد سمندر میں ہوا، میرا اختیار نہیں ہے، اور میری اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں ان کو سمندر میں جا کے پکڑ سکوں، میرے پاس ایسی فوج نہیں ہے جو ان سے لڑ سکے. تو ہمارے حصے میں نہیں ہوا نا، ہم نے کیا، ہمارے پاس ہوتا، ہماری سرحد میں تو ہم تجھے دے دیتے، ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سب ادھر ہوا ہے سمندر میں. بس یہ بہانہ درکار تھا. 9/11 ہو گیا نا، بلڈنگ گر گئی، اب آپ کچھ کہتے رہیے، اس نے اپنا کام کرنا ہے، وہ اپنا کام دکھائے گا. لہٰذا 9/11 تیار ہوا، پھر لشکر دے کے محمد بن قاسم کو، جس کا یوم باب الاسلام منایا جاتا ہے. مجھے محمد بن قاسم سے کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھیے، بتا رہا ہوں اس کی دلیل. مگر بھیجا گیا، سالار تھا، سردار تھا، حجاج کا داماد بھی ہے، حجاج کا بھتیجا بھی ہے. حجاج کا جو دوسرا بھائی قاسم ثقفی، یہ اس کا بیٹا ہے، محمد ابن قاسم. کسی بچے سے سوال کر لیا تھا، محمد ابن قاسم کا باپ کا نام بتاؤ، ٹی وی پہ کسی پروگرام میں، میں نے نہیں دیکھا تھا، چل رہا تھا پروگرام، تو کوئی بچہ نہیں بتا سکا کہ محمد بن قاسم کے باپ کا کیا نام ہے. آپ کو پتا ہے نا؟ نہیں پتا؟ کئی چہرے دیکھ رہا ہوں، پریشان ہو گئے. ایک صلوات بھیجیے محمد. تو محمد بن قاسم بھائی قاسم کا بیٹا، تو قاسم بھائی تھا حجاج کا، یہ اس کا بیٹا بھی تھا اور داماد بھی تھا، اس کو بھیجا تھا، دلیر جری تھا، جوان تھا، جذبے والا تھا، یہ اس نے لشکر کشی. یہی دیبل یہی ہے، یہ جو بھمبور ہے اسی جگہ پہ آ کے ڈیرا لگایا ہوا، یہاں پہ اترا اپنا لشکر لے کے اترا. خلاصہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں داستان کا کہ سندھ کے لوگوں نے جتنا مقابلہ ہو سکتا تھا کیا، لیکن بالآخر اس کے لشکر کے مقابلے میں ہار گئے. دیبل کا جو قلعہ تھا اس پہ بہت بڑا مندر، اور پھر اس کے اوپر بہت بڑا ایک پرچم لہرایا، وہ پرچم علامت تھا دیبل کی فتح کا اور نصرت کا. بس اس پرچم کو اس نے منجنیقوں سے گرایا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہار گئے. یہاں پر اس نے قتل عام کیا، 6,000 آدمیوں کو قلعے کے اندر جو بچے تھے ان کو بھی تہہ تہہ کیا، ان کو بھی مارا، جو سادات تھے ان کو بھی تہہ تہہ کیا. پھر یہ آگے بڑھتا چلا گیا، دوسرا جو علاقہ اس نے فتح کیا ہے ابھی راجہ داہر سے مقابلہ براہ راست اس کا نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں دیبل پہ کہانی ختم کر دیتے ہیں, دیبل پہ کہانی ختم نہیں ہوئی. دیبل پہلا مورچہ ہے جو اس نے فتح کیا, لشکر آگے بڑھا. ہروان یا ہراون جو جگہ ہے یہ موجودہ دادو اور جامشوروں کے درمیان کا علاقہ جس سے سپر ہائی وے گزرتی ہے نا, تو کبھی سوچ لیا کیجیے کہ یہاں گھوڑے اور ہاتھی بھی دوڑے ہیں محمد بن قاسم کے زمانے میں, کیونکہ یوں بمبور سے نکلے ہروان یعنی یہ پورا علاقہ فتح کیا. اس کے بعد سیوان جس کو آپ سیون کہتے ہیں, تاریخ میں اس کا نام ہے ساوان یا سیوان, یہ سیون کا نام ہے. یہاں کے لوگوں نے اپنے راجا کا ساتھ نہیں دیا کہ بھائی ہمارے مذہب میں جنگ کرنا جائز نہیں. وہ بیچارہ اپنے تئی لڑتا رہا, ہار گیا. آخری جو ان کا مارکہ ہوا ہے وہ ہوا ہے حصار سلیم. حصار سلیم کہاں پر ہے؟ جگہ کا تو پتا ہے کہ ملتان اور اس کے درمیان دادو کے درمیان یہ جگہ ہے کوئی قلعہ. گمان یہ کیا جاتا ہے کہ لونی کوٹ کا جو قلعہ ہے, گمان بتا رہا ہوں, میری بات کو آخری حرف نہ سمجھے کیونکہ یہ کسی نے بھی نہیں بتایا آخری حرف. سب نے یہی کہا جو محققین ہیں کہ شاید یہ وہی قلعہ ہے جس میں وہ آخری لڑائی ہوئی ہے, اور آج تک اس کا پتہ بھی نہیں کہ کس نے بنایا. آج تک تاریخ میں اس قلعے کا ذکر نہیں ہے لونی کا. سب اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں. ابن بطوطہ نے اپنا اندازہ لگایا, طبری نے اپنا, ابن خلدون نے اپنا. اندازے ہیں یقینی, میں بھی یقین سے نہیں کہہ رہا, لیکن گمان یہ کرے کیونکہ سیوان کے بعد وہی راستہ ہے جو ملتان جا رہا ہے, اسی زیادہ دریا کی اس طرف چل رہا تھا محمد بن قاسم, سندھ کے ادھر ادھر چل رہا تھا دریائے سندھ کے, فتوحات کرتا ہوا. حصار سلیم میں راجہ داہر سے مقابلہ ہوا. راجہ داہر لڑا, خوب لڑا, ہاتھی پر سوار ہو کے نکلا, لڑتا رہا, خود بھی اس نے جنگ کی. پھر اس کے ہاتھی کے پیر کے پاس آ کے آگ کا گولا گرا, ہاتھی بدک کے دریا میں اتر گیا. یہ اس پر سے کودا, گھوڑے پر سوار ہوا, لڑتا ہوا مارا گیا. اندر بند ہو گئے قلعے میں حصار سلیم میں, اس کا بیٹا, اس کی ماں اور اس کی بہنیں, یعنی بیٹیاں, راجہ داہر کی بیٹی. بیٹے کو برہمن آباد کی طرف اس کے سپاہی نکال کے لے گئے کہ ہم بعد میں لڑیں گے. نکل جاتے ہیں یہاں سے جان اساروں کو لے کے, یہ نکل گیا, لیکن یہ بھی راستے میں لڑتا ہوا مارا گیا. مگر اس کی بیوی نہیں گئی, اس کی بیوی وہاں سے نہیں فرار. اس نے کہا میں لڑوں گی. اندر آگ لگوائی اس نے قلعے کے اندر, اور سپاہیوں سے کہا, ہندو تھے نا, اپنے عورتوں بچوں کو اس میں ڈال دو, جلا دو, ستی کر دو. دلیر تھی بہت, جیسے جھانسی کی رانی, جیسے ملکہ حضرت محل. اگر آگے بیچ میں تو بتائیں گے آپ کو, ملکہ حضرت محل کا نام اکثر نے نہیں سنا ہوگا. یہ جو واجد علی شاہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا, جس جس نے انگریزوں سے ٹکر لی اس کو انہیں تماشا بنایا, جتنی قومیں لڑی تاکہ ان کو مذاق بنا دو. واجد علی شاہ دلیر انسان تھا, بہادر انسان تھا, انگریزوں نے اس کا تماشا بنایا. کیوں کہ وہ ان سے لڑا تھا, وہ نہیں, اس کی بیوی بھی لڑی تھی. ملکہ حضرت محل آخری مارکہ جو ہوا ہے ریزیڈنسی, جو میں درجنوں بار دیکھ چکا ہوں لکھنؤ جا کے, جس میں اب تک گولیوں کے نشان, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ تین تین انچ کے فاصلے پر گولی کے نشان ہے اس ریزیڈنسی میں, تین تین انچ. اتنی بڑی جنگ لڑی تھی ملکہ حضرت محل نے, اندر سردابوں میں تک میں لگ, یعنی آخری آدمی تک لڑا ہے وہاں کا. مگر کیونکہ انگریز سے لڑا تھا, اور پھر آنے کے بعد ہندوستان کی حکومت ہے, لہٰذا ان کو کیا کرے, جس سے کہ کس شیعہ نے کیسے مقابلہ کیا, کہاں لڑا, لہٰذا سب ختم. ہمیں کوئی پرواہ ہے نہیں, ہمیں تاریخ سے کوئی دلچسپی رہی نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے. لیکن انشاءاللہ ان سارے گوشوں کو ہم اٹھائیں گے آپ کے سامنے. ایک سلوات دیجیے محمد آل محمد پر. چلیے جلدی جلدی چلتے ہیں آپ کو لے کے, تاکہ آج کا میٹر مکمل ہو جائے کسی بھی طرح سے. جو بچ گیا پھر انشاءاللہ زندگی رہی کل بیان کریں گے. حصار سلیم میں پھر 15,000 راجپوتوں کے ساتھ یہ نکلی ہے, لڑی ہے, ماری گئی ہے لڑکے. اس نے قسم کھائی تھی کہ بھاگ کے نہیں جاؤں گی, میدان سے فرار نہیں کروں گی. راجہ داہر کی بیوی ماری گئی, راجہ داہر مارا گیا. اس کی دو بیٹیوں کو کنیزوں کے ساتھ بھیج دیا گیا, سرلا دیوی, پدمن دیوی. کہاں؟ حجاج کے پاس. حجاج کے پاس سے وہ گئیں ولید کے پاس, ولید ابن عبد الملک کے پاس. اب سنا رہا ہوں انجام آپ کو. یوم باب الاسلام منانے والوں, کبھی وفات کا واقعہ بھی تو لکھا کرو. سارے کارنامے لکھتے اور ایک تصویر دکھاتے ہیں, جا رہا ہے سندھ سے خدا حافظ, اپنی پینٹنگ بنائی ہوئی دکھا دیتے ہیں. اصلی تصویر بتاؤ نا جو اس کے ساتھ ہوا تھا, اصلی تصویر میں دکھا رہا ہوں, تاریخی حوالوں سے بتاؤں گا, ایسے بات نہیں کر رہا ہوا میں. یہ دو, اب یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ فرشتہ نے لکھا. دو روایتیں ہیں اس کے مرنے کی محمد بن قاسم کے, ایک فرشتہ میں ہے اور ایک طبری ابن خلدون کامل وغیرہ, ان سب نے الگ لکھی, سب نے الگ الگ, مگر دو روایتیں مشترک ہیں, بتا رہا ہوں آپ. یہ محمد بن قاسم حصار سلیم کو فتح کرنے کے بعد, کیونکہ راجہ داہر مر گیا, پتا تھا ملتان تک اس کی سلطنت ہے, آسانی سے جا کے ملتان پہ قابض ہوا اور ملتان کو بھی اس نے آگ لگا دی, ہزاروں لوگ مارے گئے. مگر ایک کام اس نے, بس ایک کام کیا. اچھا, وہ ایک کام کیا تھا, جب یہ سندھ میں پہنچا تو جو اسے بتایا گیا تھا وہ نہیں نکلا. اس نے دیکھا کہ اشرار یعنی شرارت کرنے والے نہیں ہیں, اشرار جمع ہے شریر کی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہا کہ اشرار نہیں ہیں یہ جو یہاں پہ سادات ہیں, اشرار نہیں ہیں, باغی نہیں ہیں, یہ اپنے کام سے کام رکھیں. تو اس نے اپنی فوج کو منع کر دیا تھا کہ انہیں کچھ نہ کہنا, سادات کو. اس لیے میں نے کہا کہ میں بطور کلی محمد بن قاسم کو برا نہیں کہتا, کیونکہ اس نے ٹھیک ہے فتوحات کی سب کچھ کیا, مگر سادات کو قتل عام اس نے نہیں کیا. جب رویہ دیکھا سادات کا تو اس نے قتل عام سے ہاتھ اگلے کہ کون خبر دے رہا ہے, وہاں چھوڑ دو ان کو, نہیں مارو. مگر اس کے ساتھ کیا ہوا, منصورہ اس نے بنا دیا. ملتان اور دادو کے درمیان کا علاقہ ہے, مختلف جگہوں کو بتایا جاتا ہے, کبھی ملتان کو بھی کہتے ہیں, لیکن ملتان نہیں تھا, ملتان سے پہلے ایک جگہ تھی جہاں اس نے منصورہ آباد کیا تھا, جس منصورہ کو ہی اب تک یاد کرتے ہیں. کیا بتاؤں میں, یہی ہے ایک منصورہ, منصور عباسی نے آباد کیا تھا وہ الگ ہے, یہ منصورہ یہاں پر جو بنایا تھا یہ الگ ہے, تین چار جگہوں پہ منصورہ نام کا شہر ہے. خیر, ہوا یہ کہ سرلا دیوی اور پدمن دیوی جب ولید کے پاس پہنچے, میں بڑے احتیاط سے ادب سے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کروں گا, کیونکہ تاریخ تو آزاد ہوتی ہے, ہر چیز لکھ دیتی ہے, جملے لکھ دیتی ہے, مگر میں, مجھے معلوم ہے کہ بچے میرے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں, تو مجھے بڑی احتیاط سے, اور ممبر کا تقاضا بھی ہے کہ حد ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. خیر, وہ کنیزیں پیش کر دی گئیں, حسین تھیں, وہ سرلا دیوی کو اس نے کہا کہ بھائی میں اپنے تصرف میں لاؤں گا, یا سمجھیے اسے شادی کروں گا یا عقد کروں گا. تو سرلا نے کہا اس کو کہ بھائی تو کیسا بادشاہ, تیرا غلام محمد بن قاسم میں اس کے استعمال میں رہی, اس کے عقد میں رہی, یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں, بڑے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, بچوں کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ عقد میں رہی ہوں. کیا تمہارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ پہلے غلام اپنے عقد میں لائیں پھر آقا؟ اس نے ایک نفسیاتی حملہ کر دیا. اب وہ غصے میں آ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے اپنے تصرف نہیں لاؤں گا. ایک اس کو اپنی ذلت محسوس ہوئی کہ غلام میرا عقد میں رہی ہے, میرے غلام کے نکاح میں رہی ہے, نکاح ہوا نہیں, وہ الگ بات, یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. تو خیر, وہ جناب اس کو غصہ آ گیا, شدید غصہ, کیونکہ حوث پرست کو غصہ بھی بہت زیادہ, پھر طاقت ہو اس کے پاس, جب طاقت ہو تو پھر تو اندھا ہوتا ہے, کتنی باتیں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. تو اس نے خط لکھا اس کے نائب کو, فوج کو حکم دیا کہ اس کو گائے کی کھال میں سی کر میرے پاس بھیجو, محمد بن قاسم کو ایک قطامہ کے پیچھے. تاریخ دہراتی ہے نا, بنی امیہ بنی عباس پہ نہ جانے کتنے قتل اسی وجہ سے ہوئے, کیونکہ انہیں نے بنیاد رکھ دی تھی نا کنیزوں کے چکر میں. بہت معذرت کے ساتھ, بہت ہی ادب سے عرض کروں گا, طبری نے بڑی حیرت کا اظہار کیا, طبری نے خود اظہار کیا ہے حیرت کا ایک فتوے پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخوں میں موجود ہے فتویٰ, کہ جب ہارون رشید نے ایک کنیز کو پسند کیا تھا اور اس نے کہا کہ بابا کیا غضب کرتا ہے, میں تیرے بابا کی کنیز رہی ہوں, وہ کنیز یہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا یہ کیا کروں, تو کس کو بلایا جائے, کسی نے فتویٰ نہیں, سب نے کہا حرام ہے حرام ہے حرام ہے, اور یہ فتویٰ انہی نے دیا. پھر اسی لیے قاضی القضات کا عہدہ ملا. کیا فتویٰ دیا, کہ بھائی تو سوچ لے کہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ فتویٰ ہے جناب, کوئی مانگے گا میں لا کے دکھا دوں گا, خدا نہ کرے میں کسی پر کیچڑ نہیں اچھال رہا ہوں, میں تو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, جس پہ خود اہل سنت بھی آج تک حیرت زدہ ہے کہ بھائی یہ کیسا فتویٰ دے دیا تھا انہیں, یہ کہ بھائی سوچ لو کہ جھوٹ بول رہی ہے. حالانکہ اس معاملے میں عورت کا قول حجت ہوتا ہے, جانتے ہیں آپ, کسی گواہ کی ضرورت نہیں, اس معاملے میں کسی گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, عورت کا اپنا قول کیا ہے, حجت ہے, اس کا اپنا قول حجت ہے. آج تک ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ہاں, وہ الگ بات ہے کہ کسی پر جھوٹی تہمت, کسی کو پھنسانا ہو پھر اس کے لیے وہ قاضی بیٹھتا ہے کہ بھائی ایک ایسا تو نہیں کہ کسی کے سازش کے تحت پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہو, کسی عزت دار کو بے عزت کرنے کی کوشش کی, جیسے کہ آج کل تو معاشرے میں سبھی کچھ ہوتا ہے, بعد میں کہانی کھلتی ہے کہ بھائی تو مظلوم تو بیچارہ مرد تھا, اس کے اوپر تو خامہ خاں کی مصیبت لا دی گئی, ہر طرح کے لوگ. خیر, تو اب اس نے کہا کہ گائے کی کھال میں سیگر بھیجو. محمد بن قاسم کو جب یہ حکم پہنچا, اس نے کہا بابا سیدھو نرم سینہ سانس تو لیتا رہا ہوں. حکم آ گیا, اس کو گائے کی گال میں سیا گیا، بھی کہا مجھے صندوق میں بند کر دو، سانس لیتا ہوں کوئی سوراخ رکھنا، لیکن بابا کہاں ملتان کہاں دمشق، کتنا فاصلہ، گائے کی کھال میں سی کر بھیجا گیا محمد بن قاسم کو، مولوی صاحب یہ بھی تو بیان کیا کرو یوم باب الاسلام کے وقت، جب اخبارات کے صفحے کالے کر رہے ہوتے ہو، محمد بن قاسم کے کارنامے بیان کر رہے ہوتے ہو، تو یہ بھی تو لکھو کہ واپس کیسے گیا تھا، واپس ایسے گیا تھا گائے کی کھال میں سی کر اور صندوق میں بند کر کے روانہ کیا، کہ وہاں پہنچا تو مر چکا تھا، گل سڑ چکا تھا، جب وہاں پہنچا تو محمد بن قاسم کا فاتحہ ہو چکا تھا، یہ نہیں بتاتے، اچھا کہیں گے نہیں ہم یہ نہیں مانتے تو فرشتہ نے لکھا ہے، تو آؤ ابن خلدون سے پوچھ لو کیا ہوا، تبری سے پوچھ لو کیا ہوا، انہوں نے ذرا سا واقعہ بدل دیا، انہوں نے واقعہ یوں بدلا کہ واقعہ تو ایک ہی سال کا 95-96 کا، اور ولید بن عبد الملک مرا ہے، سلیمان بن عبد الملک بیٹھا ہے، اور یہ بھی مر گیا حجاج 93 ہجری میں حجاج واسل جہنم ہوا، اس کے فوراً بعد ولید بن عبد الملک، تو کیوں کہ عبد الملک کی آنکھوں کا تارا تھا حجاج، اس نے وصیت کی تھی ولید کو کہ اس کو اپنی نظروں سے نہ گرانا، یہ تیری حکومت کے لیے بہت کام کا ہے، سلیمان بن عبد الملک اس کا دشمن تھا حجاج کا، کیوں تھا، کیونکہ جب عبد الملک ابن مروان اپنے بچوں کی خلافت کی بات کر رہا تھا تو حجاج نے سلیمان کی مخالفت کی تھی، ولید کی حمایت کی تھی، وہ بات سلیمان کے دل میں تھی کہ اس سے بدلہ لینا ہے، اب وہ تو مر چکا تھا، سلیمان بن عبد الملک کی جب حکومت آئی تو حجاج واصل جہنم ہو چکا تھا، اب اس نے بدلہ کس سے نکالا، اس کے خاندان سے، محمد بن قاسم سندھ میں تھا، اب یہ دوسری روایت جو سب سے زیادہ لکھی جاتی ہے وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو زنجیروں سے باندھ کے لایا جائے، یہ ہے فاتح سندھ کا انجام، مولوی صاحب بتا دیا کرو لوگوں کو، اور کبھی کتابیں کھول کے دیکھ لیا کرو کہ کیا پورا واقعہ لکھو، جب سندھ میں ایڈیشن چھپتے ہیں نا اخبارات کے پاکستان میں، یوم باب الاسلام، یوم باب الاسلام، یوم فتح باب الاسلام، تو خدا کے بندو جس نے کیا ہے، جس کے کارنامے، جس کی تصویریں لگا رہے ہو، رخصت کے وقت کیا حال ہے، وہ پینٹنگ بنائی ہے محمد بن قاسم ہاتھ ہلا رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، کون سی پینٹنگ ہے بھائی، کس نے بنائی ہے، ہم سے سنو اصلی تصویر کیا ہے، اس نے حکم دیا کہ اس کو زنجیروں سے باندھ کر پنجرے میں بند کر کے لاؤ، دوسری روایت یہ، تیسری آپ لا کے مجھے بتا دیجیے گا، میں نے دو بتا دی، اب جو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا وہ مجھے تیسری روایت لا دے، بتا دے کہ کب مرا، کہاں مرا، کیسے مرا، ہم نے کہا نا ہم پوری چھان پٹک کرتے ہیں، چھوڑ دے کچھ بھی نہیں، اسی لیے مجرم ہے آج تک سب کے، کہ یہ پوری بات کیوں بتاتے ہو، آدھی بات بتایا کرو، پوری باتیں تم لوگ بتا دے تو یہ بڑا غلط ہے، پوری بات بتا دے، آدھی بات بتایا کرو، لیکن کیا کریں مجبوری ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے، تو دوسری روایت کیا ہے، سلیمان بن عبد الملک نے حکم دیا زنجیروں سے باندھ کر پنجرے میں، تو محمد بن قاسم کو زنجیروں میں جکڑا گیا، اور پھر پنجرے میں جیسے جانور کو رکھ کے لاتے ہیں نا پنجرے میں، ایسے اس کا تماشا، کیونکہ اس کا حکم یہ تھا ایسے ہی لاؤ، اپنے باپ دادا سے اس نے سیکھا یہی تھا، یہ ظلم کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کے حکم پر یہ ظلم کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے، ان کے ساتھ بھی جس جس نے کربلا میں جو کچھ کیا تھا اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا پتہ ہے نا، کیا ہوا ان سب کا انجام، اور کتنا برا انجام ہوا، ان کو تو عزت ملی، ان کو ذلت ملی، کربلا والوں کو عزت ہی عزت قیامت تک کی، تو خیر جناب آپ اس کو زنجیروں میں جکڑ کے جانوروں کی طرح پنجرے میں بند کر کے لایا گیا، خستہ ترین بدترین حالت میں دمشق پہنچا، خاندان والوں سمیت اس کو قید کیا گیا زیر زمین، اور وہیں گل سڑ گیا، مر گیا، بتا دو ورنہ تم بتا دو کچھ اور ہوا، تو دو انجام ہیں تاریخ میں، بس جو دو میں نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا انجام نہیں لکھا ہوا محمد بن قاسم کا، تو یہ ہوا تھا، کیونکہ سادات کے ساتھ ہی کہتا، مگر سادات کا نقش جم چکا تھا ملتان تک، اور ملتان میں وہ تغلق روڈ پہ اب تک وہ جگہ ہے جہاں سادات کو قید کر کے رکھا گیا تھا، وہ نشان، وہ جگہ اب تک، اب تو ظاہر ہے مرور زمانہ کے ساتھ، امتداد زمانہ کے ساتھ ساری چیزیں مٹ مٹ آ گئی، ختم ہو گئی، سب ہو گیا، اور یہاں تو ویسی کوئی کیئر کرنے والا ہے ہی نہیں، کون بچا کے رکھے گا یہاں چیزوں کو، چوکنڈی کے قبرستان پہ سوسائٹی بن رہی ہے، 10-12 قبریں مچھی ہیں باقی سب، حالانکہ وہ مجھے اپنے بچپنا یاد ہے کہ وہ میلوں میں پھیلا ہوا قبرستان تھا چوکنڈی کا، خدا بھلا کرے لینڈ مافیا کا، وہاں بھی مردوں پہ زندوں کو آباد کر دیا انہیں، سوسائٹی اور گلشن بنا بنا کے، گلشن بنا بنا کے، اور ایک بات اور آپ کی بات چھوڑیں، پھر بات کہیں سے کہیں جائے گی، لوگ برا مانیں گے، ممکن ہے یہاں بھی کوئی پولیٹ وہ کہتے ہیں کوئی ریئل مارکیٹنگ والے بیٹھے ہوئے تو بڑے ناراض ہو جائیں گے، صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر، وہ کہتے ہیں میاں کوئی قبرستان بتاؤ، کوئی پرانا اوقاف کی جگہ بتاؤ، جھنڈا گاڑنا ہمارا کام ہے، جھنڈا گاڑنا، قبضہ کرنا ہمارا کام، بتا دو کوئی ندی بتاؤ، کوئی نالا بتاؤ، کچھ تو بتاؤ. ایسے سیلاب نہیں آتے، پانی اپنے راستے پر جا رہا ہے صدیوں سے. سندھ کا 5000 سال پہلے راستہ بدلا تھا اس نے، ابھی نہیں بدلا، اور ابھی کوئی بدلنے کا چانس بھی نہیں ہے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے سیلاب، کراچی میں کب سیلاب آتے تھے، سیلاب جو آ رہے ہیں کیوں؟ پانی کے راستوں کو بند کیا گیا ہے، پانی کے راستوں پہ سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں، ان ندی نالوں پہ آبادیاں بنائی گئی ہیں. پانی تو اپنے راستے پہ آ رہا ہے، اب اس کے سامنے مکان آئے گا تو مکان کو توڑے گا، دکان آئے گا تو دکان کو توڑے گا، اسے تو اپنے راستے پہ جانا ہے نا. انہیں نے بھرائی کر کر کے مٹیاں نکال نکال کے آبادیاں بنائی ہیں، سوسائٹیاں بنائی ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ جو اوریجنل آبادیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہاں تک پانی نہیں آتا. کبھی شاس 100 سال میں آئے، 200 سال میں آئے، ورنہ پانی کا اپنا راستہ، برسات ہوگی پانی اسی راستے پہ جائے گا جو اس کا روٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنوں کی بھی سمجھ میں آ گئی بہت اچھی بات ہے، صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے، میرا آپ کا قصور تو نہیں ہے نا. مجھے آپ کو کیا معلوم، جو بےچارا گھر بنا رہا ہے اسے تھوڑی پتا کہ یہ کیا ہے، وہ تو بےچارا اپنی زمین خرید رہا ہے، اس کا کوئی بھی قصور اس میں نہیں ہے. یہ تو ان کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ان کا ذکر، ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کر رہا. تو خیر جناب، اب اس حالت میں اس کو وہاں پر لے جایا گیا اور دفنا دیا گیا. دفنایا بھی کیا بھائی، گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی، ختم ہو گئی. تو سندھ میں تشیع کا عروج ملتان تک ان سادات کو ختم کرنے کے لیے حجاج نے پورا یہ کھیل کھیلا تھا. لیکن کیا ہوا، اتنے بدترین حالات کے باوجود خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کسی کو، صاف بات کر رہا ہوں آپ سے، پورا پاکستان گھومتا ہوں یہاں سے پارا چنار تک، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ گھومتا ہی رہوں گا. یہ ذکر حسین مجھے سب جگہ لے کے جاتا ہے، سب جگہ جاتا ہوں، گاؤں گاؤں جاتا ہوں، جاتا جاؤں وہاں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہاں کے بارے میں کچھ معلومات ضرور لینے میں میری یہ خرابی ہے، جو اچھی ہے خرابی ہے جو بھی ہے وہ ہے، یہ سب مجھے کرنا ہے. تو یقین جانے کہ میں حیران ہوتا ہوں جب رات کو گزرتا ہوں اور جس آبادی سے گزرتا ہوں علم ہی علم، علم ہی علم، علم ہی علم نظر آتے ہیں، تو پھر ان سادات کا احسان یاد آتا ہے کہ جن کے خون کے گارے پر یہ قلعے بنے تھے، جن کے خون کے گارے پر یہ بنے، اپنا خون دے کر جہاں گئے اپنا خون دے کر مذہب حقہ کو پھیلایا ہے. اور اس میں 2-3 واقعات ہیں انشاءاللہ کل، کیونکہ گھڑی پہ نظر پڑ گئی میری، میں نہیں چاہتا کل آپ بھاگ جائیں سارے یہاں سے. پھر کل بات کا زندگی رہی تو آغاز کریں گے. تو بس یہ سادات جہاں بھی گئے، مولا کا حکم ہے پھیل جاؤ، یہ نہیں کہ سب چھوڑ کے کہیں چلے جاؤ، نہیں، جہاں تمہیں ایسا راستہ ملے، لیکن جہاں جاؤ اپنا کردار لے کر جاؤ عزیزوں، لوگ تمہیں دیکھیں تمہارے گرویدہ ہو جائیں کہ ہمیں غلط بتاتے ہیں، یہ تو بہت اچھے لوگ، شیعہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ایماندار، بہت محبت کرنے والا، بہت خیال رکھنے والا، ایثار والا، صبر والا، صابرین کی ماننے والی قوم ہے میرے بھائیوں. تو ہمیں کیا پیغام دینا ہے؟ اس طرح کا پیغام ہمیں دنیا کو لے کر جانا ہے. کیوں؟ رشتہ کربلا سے، رشتہ کربلا سے، ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے صحراؤں کا، پہاڑوں کا، تشیعوں کے لیے حسین کی یاد کو دل میں لے کے جاتے تھے، جہاں جاتے تھے ذکر حسین کے الاؤ روشن کرتے تھے، رات کو بیٹھ جاتے تھے، الاؤ روشن ہے، لوگ جمائیں وہ ہندو ہو کسی بھی مذہب کے ہوں، اور کربلا کا واقعہ شروع کر دیتے تھے. اس لیے آج تک ہم شہر والے کیا کریں گے جو دیہاتوں والے کرتے ہیں، چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، جاہل ہیں مگر یہ کرتے ہیں، چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، ننگے پیر ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے کہ زہرا کے لال کا غم کیسے منانا ہے. دوستو کبھی کبھی کہیں کہیں، سب جگہ نہیں، کہیں کہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ واقعی غم منا رہے ہیں یا میلہ منا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ؟ غم ایسے منایا جاتا ہے امام حسین کا، معذرت کے ساتھ، کہیں کہیں، سب جگہ کی بات نہیں کر رہا. آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، بتائیے ایمانداری سے، سچ بولیے گا. لگتا ہے نا، شک ہونے لگتا ہے کہ بھائی یہ غم کون سا غم، کہاں غم منا، یہ غم منا رہا ہے، میلہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لہٰذا سوچنے کی ضرورت ہے عزادارو. بڑا خون دیا ہے، لاکھوں کروڑوں سادات نے، ان کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی، پھانسیوں پہ لٹکے، زندہ آگ میں پھینکے گئے، جلایا گیا کہ معصومین میں، بلکہ خانواد رسالت میں ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، سب نے ایک کام نہیں کیا. یاد رکھیے گا, جیسے آج چاہتے ہیں نا جو کام اچھا کرا تو کہتے ہیں سب میرے ترانہ کام نہ. نہیں, حکمت عملی اختیار کی, کس کا کیا کام ہے. محمد حنیفیہ, میرے چچا آپ کا یہ کام ہے آپ یہ کیجیے, مختار آپ کا یہ کام ہے آپ یہ کیجیے, ابراہیم آپ کا یہ کام ہے آپ کیجیے. بس حسین بھی جانتے ہیں کہ محمد حنیفیہ کو کہاں چھوڑنا ہے, مسلم بن عقیل کو کہاں چھوڑنا ہے, عبداللہ ابن جعفر تیار کو کہاں چھوڑنا ہے, عباس کو ساتھ لے کے جانا ہے, زینب کو کہاں کے لیے ساتھ رکھنا ہے. شریکت الحسین زینب کوفے کے بازار میں داخل ہوا, جب یہ قافلہ آج ہی کی تاریخ ہوگی یا کل کی ہوگی, تو ثانیہ زہرا نے سپاہیوں سے کہا کہ سروں کو آگے لے جاؤ, نیزوں کو آگے کر لو تاکہ لوگ ان شہدا کے سروں کو دیکھیں, ہمارے سروں میں نگاہ نہ پڑے. ظالموں نے برعکس کیا, کیا کیا, ان سروں کو ہر ناقے کے ساتھ ایک ایک نیزے کو لے کر آ گئے تاکہ جب کوئی مقتول کے سر کو دیکھے بیوی بی کے کھلے سر کو بھی دیکھے. جب یہ اجدہام جمع تھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا, تماشا دیکھنے والوں نے, کہ سب سر نیزوں پر ہیں, ایک سر حیوان کی گردن میں. عزاداروں, روایت کے جو الفاظ ہیں, میری ہمت نہیں ہوتی میں وہ الفاظ نہیں پڑھتا, میں بہت ہلکا کر کے آپ کے لیے پڑھتا ہوں. روایت کے الفاظ تو بہت سخت ہیں, میں نے تو بہت ہلکا کیا. اب مجھے آپ بتائیے, خود اندازہ کیجئے کہ حیوان کے گلے میں سر کیسے لٹکایا جا سکتا ہے, بس یہ بتا دیجئے مجھے کیسے لٹکایا. سر ہے نا, تن تو نہیں ہے, صرف سر ہے. بس آپ نے تصور میں لیا, یہ باقی میں نہیں بتا سکتا آپ کو, مجھ میں کہنے کی ہمت نہیں ہے. آپ سنیں گے کیسے کہ وہ سر ایک حیوان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. تو حیران ہو کر کوفیوں نے پوچھا کہ تم نے سب سروں کو نیزوں پہ اٹھایا ہے, ایک سر حیوان کے گردن میں, کیا سبب. تو سپاہیوں نے جواب دیا کہ اس میں ہمارا کچھ ہی کام نہیں ہے, ہم جب کوشش کرتے ہیں سر کو نیزے پہ بلند کرنے کی, یہ نیچے گر جاتا ہے. اور حیرانگی بڑھ گئی کوفیوں کی, پوچھا کہ بھائی آخر یہ کس کا سر ہے. کہ اس لشکر کے علمدار عباس کا سر ہے. عزادارو, عباس کیا ہے, کیا ہے یہ عباس, یہ نیزے پہ رکتا نہیں سر, جب اس کو نیزے کی نوک پہ سوار کرتے ہیں نیچے گر جاتا ہے. کچھ نہیں پتا ایسا کیوں ہوتا ہے, مگر دو وجوہات بیان کی ہیں فقہا نے. فقہا نے کیا, محققین نے, مفسرین نے, کربلا کی تفسیریں بیان کرنے والوں نے اس کے دو اسباب بیان کیے گئے. یا تو ایک سبب یہ ہے کہ عباس کو یہ ڈر ہے کہ جس نیزے پر میرا سر ہو کہیں وہ اس نیزے سے بلند نہ ہو جائے جس پہ میرے مولا کا سر ہے. اور دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عباس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میرا سر نیزے پر ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو نیزے بردار کا ہاتھ گھوم جائے اور میری نگاہ زینب ام کلثوم کے ان سروں پہ پڑ جائے کہ جن کو میں نے زندگی میں کبھی سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں عباس کا سر نوک نیزہ پہ نہیں ٹکتا. اب میں آپ کو تیسری بات بتاؤں کہ یہ شمر ملعون نے جب واقعات نقل کیے کہ سر قلم کرتے وقت جو جو واقعات اس کو پیش آئے, اور بڑا ملعون تھا, سینے پہ چڑھ گیا تھا حسین, سینے پہ چڑھ گیا. اور امام حسین نے اسے کہا تھا کہ تو بہت بڑے مقام پر سینے پہ چڑھ, یہ وہ سینہ ہے جو رسول اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. اور وہاں بہت کچھ ہوا. اس کے بعد اس ملعون نے مولا کو کروٹ دیے. آپ جانتے نا کہ پہلے سینے پہ چڑھا پھر کروٹ تھی. میں نے عرض کیا کہ میں پوری روایت خود نہیں پڑھ سکتا, آپ کو کیسے سنا دوں. اور پشت سے اس نے گلے کو کاٹا ہے, اور اتنا کند خنجر تھا اس کا کہ ایک وار میں سر نہیں کاٹا. اب میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے, مگر ایک بات جو اس نے بیان کی کہ جب قتل کر چکا, سر کو تن سے جدا کر چکا, اور منہ ہائے مبارک کو تھام کر اس نے سر کو اٹھایا تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کے لبوں میں جنبش ہو رہی ہے. اب میں نے کان جو قریب کیا تو حسین کے لبوں سے ایک آواز آ رہی تھی, عباس عباس عباس, اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلب. باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرمائے. اپنی آزاد اپنی امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں فرش کرتے ہیں. بس ایک مختصر سی دعا کر رہا ہوں. بار الہ یہ فتنہ جو عراق اور شام کی طرح پاکستان میں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مالک شہدائے کربلا کے خون کا واسطہ اس فتنے کو دبا دیں، فتنہ کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیں، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دیں، ان کے سرپرستوں کو برباد کر دیں۔ ہمارے جو بھی شیعہ علماء اور اہل سنت کے علماء بھائی، مخلص علماء جو یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ حالات کو نارمل کیا جائے، کول ڈاؤن کیا جائے، بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بار الہ انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت کے سارے ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔